بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 12 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب 12-2 جائے گا ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف طارق اسماعیل ساگر ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. پاکستان بھارت سے خام لوہا، مشینری، سیمنٹ، پرزے، روغنی بیج، مصنوعی رنگ، کیمیائی اجزاء، بنیادی دھاتیں، ریڈیو کیسٹیں، کھیلوں کا سامان اور چائے درآمد کرتا رہا، جبکہ بھارت چینی، روئی، خام پیٹرول، چمڑا، دھاگا، معدنی نمک، اون، سوتی کپڑا اور بعض پھل پاکستان سے خریدتا رہا. پاکستان ایکسپورٹ پروموشن بیورو کے ریکارڈ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سابق ادوار میں پاکستانی برآمدات میں بھارت کا حصہ اوسطاً 1% سے بھی کم رہا. جبکہ پاکستان بھارت تعلقات کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ بھارتی ہماری طرف اسی وقت متوجہ ہوئے جب انہیں پاکستانی اشیاء کی شدید ضرورت محسوس ہوئی یا پاکستان کی اقتصادی اور سیاسی تباہی کے لیے ارض پاک میں سازش کا کوئی نیا بیج مونا مقصود تھا. بھارت ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن سیپٹا اور سافٹا کی آڑ میں ایک بار پھر پاکستان کی طرف تجارتی ہاتھ بڑھا رہا ہے. پاکستان بھارتی بنی سے بغل لیے ہونے کے لیے اتنا بیتاب کیوں ہے؟ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے سے قبل منرجہ بالا عالمی اور علاقائی تجارتی معاہدوں کا اجمالی جائزہ ضروری ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد مختلف ممالک کے درمیان تجارتی تنازعات کے حل اور محصولات پر اتفاق رائے کے لیے گیٹ کے نام سے ایک معاہدہ عمومی طے ہوا. گیٹ پوری دنیا کی 50% تک تجارتی خدمات سر انجام دیتا رہا، لیکن دنیا میں صنعتی انقلاب، اشیاء سرب کے پیدا ہونے والے صارفین میں اضافے اور عالمی اقتصادی مسائل کے باعث گیٹ کی افادیت سمٹتی گئی. چنانچہ 1987 میں دنیا کے بڑوں نے گیٹ سے زیادہ جامع، پرسر اور وسیع تر تجارتی معاہدے کا فیصلہ کیا. سن 88 میں اس سلسلے میں مذاکرات شروع ہوئے اور 7 برس کے طویل مذاکرات یوراگوئے راؤنڈ میں 130 ممالک بین الاقوامی تجارت کے فروغ کے لیے عالمی تجارتی تنظیم ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قیام پر متفق ہو گئے. 1 جنوری 1995 میں WTO کے تحت تمام رکن ممالک 6 سے 10 برس کے دوران عالمی تجارت کے راستے میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کے پابند ہیں. رکن ممالک کو تجارتی پابندیاں نرم کرنا ہوں گی. صنعتی اشیاء پر درآمدی ٹیکس میں 40% تک کمی کرنا ہوگی. WTO نے اقتصادی خدشات کے پیش نظر ترقی پذیر ممالک کو علم درآمد کے لیے 2005 تک کا وقت دیا ہے. مزید برآں عالمی تجارتی تنظیم رکن ممالک کو تنظیم کی دیگر شرائط پر فوری عمل کے بجائے تجارتی پابندی نرم کرنے کی رعایت بھی دیتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا کے بڑے تجارتی جن بھی ابھی تک ڈبلیو ٹی اوپر عمل درآمد میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو بھارت عالمی تجارتی تنظیم کی اصلاحات پر فوری اطلاق کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ عالمی تجارتی تنظیم کے علاوہ صارف ممالک میں بعض تجارتی اشیاء کی باہمی درآمد برآمدت کے لیے 2 ترجیحاتی تجارتی معاہدے سیپٹا اور سیپٹا ہوئے. سیپٹا کے تحت سن 1222 اشیاء کی تجارت ہوگی. اس سلسلے میں بھارت نے 106، پاکستان نے 35، سری لنکا نے 31، مالدیپ 17، نیپال 14، بنگلہ دیش 12 اور بھوٹان نے 11 اشیاء کی رعایتی درآمد کی اجازت دی. سیپٹا کے تحت رکن ممالک ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، جبکہ پاکستان بھارت کو انتہائی پسندیدہ ملک قرار دینے کا پابند ہوگا. اس معاہدے پر 7 دسمبر 1995 سے عمل درآمد شروع ہوگا. سیپٹا کے تحت پاکستان بھارت سے رنگین مچھلیاں، ریڈ کورل، ناریل، کالی مرچ، مونگ، مسور کی دال، جائفل، بڑی الائچی، خوش، ادرک، سبزیوں کے بیج، جڑی بوٹیاں، بانس، پان، سرما، ایلومینیم آکسائڈ، ایلومینیم ہائیڈرو آکسائڈ، ایلومینیم فلورائڈ، ہائیڈروکس فور میتھائل، تین فور، چھوٹے جانوروں کی کھالیں، بھیڑ اور میمنا کی کھال، بکری کی کھال، لکڑی کے شہتیر، کاغذ اور گتے، بروشر اور کتابیں، خام پٹسن، ہارڈ رول سریے، دوسرے سریے، کول فارمر سریے، لوہے اور اسٹیل کے کٹیشنز خریدے گا۔ سیپٹا معاہدے کی تجویز 1991 میں کولمبو کانفرنس کے دوران پیش کی گئی اور 5 برس کے غور و فکر کے بعد اس کی منظوری دے دی گئی۔ سیپٹا معاہدے کا سب سے زیادہ فائدہ بھارت کو ہوگا کیونکہ سارک ممالک میں بھارت واحد ملک ہے جو تمام ممالک کے درمیان ہے۔ لہذا ایک ملک کی دوسرے ملک کی جانے والی تمام مصنوعات کو بھارت سے گزر کر جانا ہوگا اور بھارت سارک ممالک کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا۔ دوسری طرف بھارت نے پاکستان سے بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال اور بھوٹان کے لیے ٹرانزٹ روٹ کے بدلے وسطی ایشیائی راستوں کا روٹ طلب کیا ہے۔ پاکستان کی آمادگی کے بعد وسط ایشیا کا سونا لوٹنے کی بھارت کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ پاکستان اور بھارت کے مابین کچن آئٹمز کی درآمد برآمد کے ایک منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے جس کے تحت پاکستان باورچی خانے میں استعمال ہونے والی 19 اشیاء میں سے کوئی بھی جنس صرف ٹیلی فون پر چند گھنٹوں کے نوٹس پر ہزاروں ٹن سے حساب سے منگوا سکتا ہے۔ بھارت میں لیبر بہت سستی ہے۔ صنعتی قرضے پر شرح سود پاکستان سے 8% کم ہے۔ زیادہ تر مشینیں اور پرزے مقامی طور پر بنتے ہیں۔ بجلی اور ٹرانسپورٹ کے زیادہ تر شیئر سرمایہ کاروں کے پاس ہیں، لہذا وہ بینکوں کے ذریعے بڑی آسانی سے تجارت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھارتی بینکوں نے پاکستان سے تجارت کرنے والے ہندو تاجروں پر ایل سی کے لیے 50% رقم پہلے جمع کرانے کی شرط عائد کر کے پاک بھارت تجارت مشکل بنا دی۔ سرمایہ کاروں کی لوکل کے بجائے بیرونی منڈیوں میں پذیرائے کرنے والی مصنوعات کی تیاری کے لیے کم شرح سود پر قرضے فراہم کیے جاتے ہیں۔ بھارتی صنعت خود کفالت پر عمل پیرا ہے۔ عام گھریلو استعمال کی چیزوں سے لے کر ہوائی جہازوں تک بھارتی کارخانوں میں بن رہے ہیں۔ ہمسایہ ممالک میں اشیاء ضروریہ کی سمگلنگ کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے، لہذا بھارتی مصنوعات بہت سستی ہیں۔ دہی صحیح کسر پاکستان کے مقابلے میں کم قیمت بھارتی روپے نے پورے کر دی۔ ان حالات میں جو ہی بھارتی مصنوعات اور خام مال کو پاکستان کی منڈیاں ملیں گی، پاکستان کی مارکیٹ تباہ ہو جائے گی، ہماری مصنوعات مٹ جائیں گی اور صنعت کار کنگال ہو جائے گا۔ بھارت ڈمپنگ میں بہت بدنام ہے۔ بھارتی حکومت اپنے صنعت کاروں کو ایسی مصنوعات کے لیے زیادہ سہولتیں فراہم کرتی ہے جن کی اندرونی ملک مانگ نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ یہی مصنوعات بیرونی منڈیوں میں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ بھارت اپنے تاجروں کو ٹیکسوں کی چھوٹ دے کر بھاری مقدار میں یہ مصنوعات پڑوسی ممالک کی مارکیٹوں میں دم کر دیتا ہے، جس کے بعد اس ملک کی مقامی مصنوعات کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، مالدیپ، برما اور خلیجی ریاستوں کی مثال دی جا سکتی ہے، جہاں بھارتی سوئی سے لے کر طیاروں تک کے پرزجات تک انتہائی ارزاں قیمت پر دستیاب ہیں۔ ڈمپنگ کے سلسلے میں بھارت کسی قسم کی پابندی خاطر میں نہیں لاتا۔ جہاں اسے تجارت کا موقع نہیں دیا جاتا، وہاں وہ اسمگلنگ کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ اس سمند میں لاہور کی مثال دی جا سکتی ہے، جہاں تمام مارکیٹوں میں بھارتی مصنوعات عام طور پر دستیاب ہیں، جبکہ پاکستان پاک بھارت تجارت امن بند ہے۔ ایک سروے کے مطابق بھارت اس سلسلے میں نہ صرف سرحد پار کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، بلکہ یہ اشیاء صرف اسمگلروں کو بازار سے بہت کم ریٹ پر فراہم کی جاتی ہیں۔ جب بھارتی سیمنٹ مارکیٹ میں 90 روپے کی بوری مل رہا ہو تو پاکستان کا 160 روپے کا سیمنٹ کون خریدے گا؟ جب سائیکل 14 روپے میں مل رہا ہو تو 220 روپے میں شراب کی مارکیٹ ویلیو کیا ہوگی؟ لکس صابن کی قیمت 7 روپے ہوگی تو 15.5 روپے کیوں دے گا؟ تو پھر پاکستانی صنعت کار کیوں چلائے گا؟ جب پاکستان میں کم قیمت پر بھارتی اناج دستیاب ہوگا تو پاکستانی کسان آلو، پیاز، گندم، دالوں اور چاولوں کے بجائے زیادہ قیمت پانے والی فصلیں بوئے گا، مثلا پیاز کی بجائے تمباکو کو یا بانس کا کاشت کو ترجیح دے گا۔ چنانچہ ہم اناج کے لیے بھارت کے محتاج ہو جائیں گے، اور یہی بھارتی منصوبہ ہے کہ جب وہ چاہے گا آلو پیاز بند کر کے پاکستانی عوام کو حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دے گا۔ بھارت یہی سب کچھ سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال میں عرصے سے کر رہا ہے۔ سامان کوڈنوش دنیا کی سب سے بڑی تجارت ہے۔ گھی، چینی، آٹا، نمک، مرچ، آلو، پیاز اور ادرک کون سا خطہ ہے جہاں کے مسئلے نہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو ان کے خریدار نہیں؟ آپ کو نئے کپڑے نہ ملیں تو آپ پرانے کپڑے پہن لیں گے، جوتے نہ ہوں پھٹے جوتے استعمال ہو جائیں گے، گھر پختہ نہ ہو تو کچے گھروں میں رہا جا سکتا ہے، لیکن کیا آٹے کے بغیر رہنا ممکن ہے؟ نہیں۔ اور بھارت انسان کی اس کمزوری سے پوری طرح آگاہ ہے، اسی لیے بھارت نے تجارت کا آغاز کچن آئٹم سے کیا ہے۔ پاکستان میں آلو ختم ہو گئے تو دوسرے ہی روز امرتسر سے 2000 ٹن آلو لاہور آ گئے۔ پیاز کی قیمتوں نے سر اٹھایا تو بھارت نے پیاز کی پیشکش کر دی۔ اب گندم ختم ہو گئی تو ہماری وزارت صنعت و تجارت کا ایک ڈپٹی سیکرٹری بھارت سفارت خانے کی کامرس اتاشی کو صرف ایک فون کال کرے گا، اور گوادر اسپور سے آٹے کے بڑے بڑے ٹرک واہگہ بارڈر پر پہنچ جائیں گے۔ بھارت ایسا کیوں کرے گا جبکہ اس کی زرعی ترقی پاکستان کے مقابلے میں 3 گنا کم ہے؟ پاکستان 4 سے 5% اور بھارت 1 سے 6% ہے۔ پاکستان کی ایک سرحد چین سے ملتی ہے، جس کی صنعت نہ صرف اپنی ضروریات پوری کرتی ہے بلکہ اس کی مصنوعات سستی اور معیاری ہونے کے باعث پوری دنیا میں تیزی سے جگہ بنا رہی ہیں۔ ہماری دوسری سرحد ایران جیسے قدرتی وسائل سے مالا مال ملک سے ملتی ہے، جہاں گھی، پھل اور تیل دنیا کے دیگر ممالک سے کہیں سستا ہے، جبکہ تھوڑی سی دوری پر وسط ایشیا کی وہ تمام ریاستیں پاکستان کا راستہ دیکھ رہی ہیں، جہاں کی خوراک، قدرتی گیس اور حیواناتی ذرائع پر پوری دنیا کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ دنیا کا کون سا ایسا خطہ ہوگا جہاں پھل، سبزیاں، اناج، گوشت، انڈے، تیل، گیس اور بجلی مفت ہوگی، سوائے وسط ایشیا کے؟ لیکن چین، ایران اور وسط ایشیا کی تمام ریاستوں کو موسٹ فیورڈیشن قرار کیوں نہیں دے رہا، جبکہ بھارت خود ایشیا کی طرف للچائی نظروں سے دیکھ رہا ہے؟ اس کی بڑی وجوہات ہے۔ اول، امریکہ چین اور ایران کو پسند نہیں کرتا۔ چین میں بنیادی حقوق کے لیے تازہ ترین اصلاحات کے باوجود چینی سوشلزم سرمایہ دارانہ دماغ میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے، لہذا چین کی اقتصادی نسل بندی کا عمل جاری ہے۔ دوسری طرف امریکہ، ایران آویزش بھی ڈھکی چھپی بات نہیں، جبکہ پاکستان امریکہ کو کیوں ناراض کر کے چین اور ایران کو انتہائی پسندیدہ اقوام قرار نہیں دے سکتا؟ رہی بات وسط ایشیا کی، تو بھارت افغانستان کی ربانی حکومت کی مدد کر کے افغانستان کی داخلی صورتحال کو بہتر نہیں ہونے دے رہا۔ ضرورت ترقی کی کتاب کا پہلا باب ہے۔ جب ملک میں آلو ختم ہو جاتے ہیں تو تھوڑی بہت تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن اگلے سال ملک میں آلو سب سے کم قیمت ہوتا ہے، کیونکہ کسان نفع کی خواہش میں اپنی زرخیز زمین آلو کے لیے وقف کر دیتا ہے، لہذا تنگی فراوانی کا آغاز ہوتی ہے۔ اس زمن میں 49 کی مثال دی جاتی ہے، جب بھارت نے پاکستان کو کوئلہ فروخت کرنے سے انکار کر دیا اور ساری ٹرینیں پٹریوں پر رک گئیں۔ 2-3 ماہ قوم نے بڑی مشکل سے گزارے، لیکن اسی دوران ہم نے کینیڈا سے ڈیزل انجن حاصل کر کے بجلی پر ٹرین چلانے کا انتظام ہو گیا، اور ہمارا ریلوے نظام جدید دور میں داخل ہو گیا، جبکہ برما، بنگلہ دیش، سری لنکا اور خود بھارت میں جہاں بھارتی کوئلہ پہنچتا ہے آج بھی 80% ٹرینیں کوئلہ سے چل رہی ہیں۔ اسی طرح جب بھارت نے ہمارا پانی بند کیا تو ہم نے ملک میں آپاشی کا جدید نظام نافذ کر دیا، نہریں کھودی، ڈیم بنے اور پاکستان میں زرعی خوشحالی کا دور شروع ہو گیا۔ تنگی کشادگی کا دیباچہ ہوتی ہے، جو قومیں تنگی سے گھبرا گئیں وہ کبھی ترقی نہیں پا سکتی، لیکن حیرت ہے گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے والے لوگ آلووں کی کمی برداشت نہیں کر سکتے۔ جنوبی ایشیا پر نظر ڈالی جائے تو پاکستان ہی ایسا ملک نظر آتا ہے جو پچھلے 50 برس سے بھارتی دباؤ کا مقابلہ کر رہا ہے، جبکہ بڑے صغیر کے دیگر ممالک بری طرح بھارتی شکنجے میں کسے جا چکے ہیں۔ بنگلہ دیش 12 سے 30%، نیپال 70%، سری لنکا 50% اور بھوٹان 70% اشیاء درآمد کرتا ہے۔ یہ ممالک بھارت کی اقتصادی منڈیاں بن چکے ہیں۔ ہندو انگلی کی معمولی جنبش کے ساتھ ہی ان ممالک کی داخلی و خارجی صورتحال میں طوفان آ جاتے ہیں، اور اب پاکستان جو تجارت کے ساتھ ہی وہ تمام جنگیں منڈیوں اور بازاروں میں ہار جائے اس نے محاذوں پر لڑی۔ امریکہ کہاں سے آ گیا؟ بھارتی جرنیل بی ایس بلہر نے، جو 71 کی جنگ میں بریگیڈیئر تھے، بھارت سے فرار ہونے کے بعد اپنی یادداشتوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی تھی۔ ان دنوں جنرل صاحب پر خالصتان نوازی کا بھوت سوار تھا، جو بعد میں ان کی را کے ساتھ ایک خصوصی ڈیل ہونے کے بعد اتر گیا، اور سکھوں پر بہت بعد میں انکشاف ہوا کہ جنرل بلہر کی دراصل را نے ان کی صفوں میں خاص مقصد کے لیے داخل کیا تھا اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہیں مکھن سے بال کی طرح نکال دیا تھا۔ یہ الگ کہانی ہے جس کی تفصیلات بہت دلچسپ اور عبرت انگیز ہو سکتی ہے، لیکن مجھے اس دور کا جائزہ پیش نہیں کرنا نہ ہی ان حالات کا تجزیہ کرنا ہے۔ آمدم برسر مطلب کے جنرل بلہر نے اپنی آٹو بایوگرافی واقعی ایک سکھ قوم پرست کے ذہن سے لکھی تھی۔ اس میں بڑے دلچسپ واقعات بھی تھے جن کا تاریخی اہمیت کے پیش نظر تو ان کا مطالعہ ضروری تھا ہی، لیکن بعض بڑے عبرتناک مناظر بھی بیان کیے گئے تھے۔ خیال رہے کہ جنرل بلہر کی یہ تنصیب 85 میں منظر عام پر آئی تھی، جب سکھوں کا قتل عام ہو چکا تھا اور آپریشن بلیو اسٹار کی آڑ میں بھارتی فوج نے ان کے اکال تخت سمیت 23 اہم گور دوارے بھی تاراج کر دیے تھے۔ گویا فضا بڑی جذباتی ہو رہی تھی، اور ہر سکھ دانشور اس تلخ سچائی کا شدت سے ادراک رکھتا تھا کہ ہندو نے ان کے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے۔ خصوصاً سن 48 کی جنگ یہ کشمیر، سن 65 کی پاک بھارت جنگ اور سن 71 کے ساتھ مشرقی پاکستان کے دوران سکھوں کو ہندو نے بڑی کامیابی سے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس حوالے سے جنرل بلہر نے ایک واقعہ لکھا کہ سن 71 کے پاکستانی ٹائیگر جنرل نیازی یعنی ڈھاکہ فلم کو گرفتار کرنے کے بعد بھارت لے جانے کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی تھی، اور وہ اس گروپ کی کمان کر رہے تھے جس کی حفاظت میں جنرل نیازی صاحب کو بھارت لے جانا تھا۔ جنرل بلہر کا کہنا ہے کہ راستے میں کھلی طبیعت کے مالک، باتوں کے رسیا اور بات بات میں لطیفہ سنانے والے جنرل نیازی سے ان کی اکثر موضوعات پر گپ شپ رہتی تھی۔ ایک روز جنرل نیازی نے اچانک انہیں ایسی بات کہہ دی جس نے انہیں چونکا کر رکھ دیا۔ انہوں نے بریگیڈیئر بلہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم اور ہندو 14 سال سے آپس میں لڑتے رہے ہیں، تم ایک تیسری قوم ہمارے درمیان کیوں آ گئے ہو؟ تم ہمارے درمیان سے نکل جاؤ، ورنہ دونوں طرف سے مارے جاؤ گے۔ جنرل بلہر لکھتا ہے، آج میں سوچتا ہوں کہ جنرل بلہر نے سچ ہی کہا تھا۔ ہمیں ہندو نے سن 47 سے سن 71 تک استعمال کیا، اور اب ہم اس کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ کاش ہم دونوں کی لڑائی میں نہ آتے۔ ممکن ہے یہ بات کچھ عجیب لگے گی، لیکن ہمارے پاس دانشور جو ہم اپنے آپ کو بزام خویش عقل مند خواہش عقل کل سمجھنے پر بذر ہیں، اسی طرح دنیا کے تمام معاملات میں مکافات عمل کے نتیجے میں روس کا شیرازہ بکھیرنے کے بعد باقی رہ جانے والی دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کو ہر معاملے میں گھسیٹنا ضرور خیال کرتے ہیں، جس کی سب سے افسوسناک مثال مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد آزادی ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کسی دور میں بھی مثالی نہیں رہے۔ آج امریکہ اولمپکس میں حصہ لینے والی پاکستانی ہاکی ٹیم کے ممبران کے لیے کونسلیٹ میں پیش ہو کر ویزے کی درخواست گزارنے کی پابندی لگا رہا ہے تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں۔ ان دنوں جب پاکستان کے ہوائی اڈوں سے یو-2 نامی جاسوسی طیارے نے ماسکو کی طرف رخت سفر باندھا تھا، یا جب افغانستان میں امریکن سی آئی اے کو فری ہینڈ ملا ہوا تھا، ان دنوں بھی امریکن سرکار دربار میں پاکستان سے متعلق کوئی بہت بڑی گرم جوشی یا بڑے خوشگوار جذبات نہیں پائے جاتے تھے، جبکہ امریکن تب بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاں میں ہاں ملانا اور سب عزائم کو تقویت پہنچانا پاکستانیوں کی مجبوری ہے، کیونکہ پاکستان کی مایاناز سیاسی لیڈرشپ نے ان کے لیے کوئی دوسرا آپشن چھوڑا ہی نہیں۔ بہرحال پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیسے بھی رہے ہوں، کیونکہ ہمارے لیڈروں نے بعض مخصوص مفادات کے تحت مسئلہ کشمیر کو کم از کم اپنے بیانات کی حد تک نہیں مرنے دیا، اور ہمیشہ ہی یہ بات کہی جاتی تھی کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مستقبل کے فیصلے کا حق بذریعہ استواء کشمیری عوام کو ملنا چاہیے۔ یہی ایک سٹینڈ تھا جس نے ہمارے کیس کو مضبوط بنایا ہوا تھا کہ اچانک مجاہدے اول اور ہمیشہ ایک ہی بات کی جاتی تھی کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مستقبل کے فیصلے کا حق بذریعہ استواء کشمیری عوام کو ملنا چاہیے۔ یہی ایک ایسا اسٹینڈ تھا جس نے ہمارے کیس کو مضبوط بنایا ہوا تھا کہ اچانک مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کو شاید سن 89 میں یہ خیال آیا کہ امریکہ کی مداخلت کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ وہی بقول ان کے یونی لیٹرل پاور ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سردار صاحب کی اپیل صاحب کی آ بیل مجھے مار والی منطق نے ان کی امریکہ یاترا کے بعد ہمارے مخصوص دانشور حلقے میں بڑی جگہ پائی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری حکومت سمیت ہر طبقہ زندگی کے لوگوں نے امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے یا پھر نیتوں کا فتور کہ جب سے ہم نے اپنے اصولی موقف سے انحراف کی راہ اپنائی ہے، باندھ باندھ کی بولیاں سننے میں آ رہی ہیں۔ اب صورتحال اتنی پریشان کن ہو چکی ہے کہ ساری دنیا کی ہیومن رائٹس تنظیموں نے آسمان پر سر اٹھا لیا، لیکن معذرت آسمان سر پر اٹھا لیا لیکن کیا مجال جو بھارتی غاصبوں کے ظلم و ستم میں کوئی کمی واقع آئی ہو۔ حال ہی میں 22 بے گناہ مجاہدین کو ایک مکان میں زندہ جلا دیا گیا۔ مشہور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جلیل اندرابی کو اغوا کرنے کے بعد روایتی تشدد کا نشانہ بنا کر بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے دریا برد کر دیا۔ ان کی لاش ملنے پر سری نگر سراپا احتجاج ہے، لیکن ابھی تک دنیا کی واحد سپر پاور کی طرف سے ایک لفظ اس صورتحال پر سننے کو نہیں ملا، بلکہ پاکستان کو تعلقات نارمل کرنے کے لیے بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ خدا نہ کرے بھارت کو اپنے اس گھنونے مشن میں کامیابی ہو، لیکن صرف دعاؤں سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ دوا بھی کرنی پڑتی ہے جو ہم نہیں کر رہے۔ آج بھی ہم امریکہ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بھارتی مہم جوئی سے خبردار۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کے سرحدی علاقوں میں بھارتیوں کی فائرنگ اب معمول کی کاروائی بن چکی ہے۔ عموماً یہ اطلاعات سننے کو مل جاتی ہے کہ آزاد کشمیر میں بھارتی فائرنگ سے کئی روز تک وہاں کے شہریوں کا رابطہ اپنے ہی ممل کے دوسرے شہروں سے کٹا رہتا ہے. لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر نہیں نکلتے, مبادہ کوئی گولی انہیں چاٹ نہ دے. 20 اپریل کی اطلاع کے مطابق دو بھارتی طیاروں نے پانڈو سیکٹر میں پاکستانی فوج کے مورچوں پر بھی چکر لگائے اور پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور وارننگ فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. یہ بھی خبر ہے کہ پانڈو سیکٹر میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا تقریباً 10 کلومیٹر علاقہ خالی کروا کر وہاں اسلحے کے ذخائر جمع کر دیے ہیں, اور چکوٹی سیکٹر میں خاردار تاروں کی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے جس کا سلسلہ اب وہ مقبوضہ کشمیر اور راجستھان تک پھیلا رہا ہے. اور گزشتہ دنوں سیالکوٹ سیکٹر میں اس مسئلے پر مسلسل 8 روز تک بھارتی بی ایس ایف اور پاکستانی رینجرز کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا. یہ فائرنگ بھارتیوں کی اس یقین دہانی کے بعد رکی تھی کہ وہ اب سرحد پر مزید خاردار تار نہیں لگائیں گے. دنیا کا کوئی قانون بھارت کو ان کی حرکتوں کی اجازت نہیں دیتا, لیکن بھارتی ایسا کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں لوک سبھا کی سیٹوں پر الیکشن کروانے کی آڑ میں ہزاروں کی تعداد میں مزید بھارتی فوج وہاں پہنچ چکی ہے, اور اس وقت پاکستانی سرحدوں پر بھارتی فوج اسی طرح پر جمائے کھڑی ہے کہ کوئی معمولی سی غلطی بھی ایک تباہ کن جنگ کا باعث بن سکتی ہے. جبکہ صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر واضح طور پر بھارت کی طرف سے آزاد کشمیر میں ممکنہ مہمجوئی کا خدشہ ظاہر کر چکے ہیں. اس صورتحال کو معمول کی کاروائی کہنا احمقوں کی جنگ جنت میں رہنے کے مزداق ہے, اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے ارباب اختیار کسی بھی سپر پاور کے بجائے پاکستان کے مفادات کو مد نظر رکھیں اور بھارت تک یہ پیغام پہنچائیں. کہ اس کی ممکنہ مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. حال میں ہی میں پینٹاگون نے اپنی ایک رپورٹ میں بھارتی میزائل پروگرام کے متعلق انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا میزائل پروگرام ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہا جا سکتا ہے, جبکہ پاکستان کا میزائل سازی کا پروگرام اس کے مقابلے میں بہت محدود اور کم ترقی یافتہ ہے. رپورٹ کے مطابق موجودہ عشرے کے آخر تک بھارت اپنے میزائل پروگرام میں خود کفالت حاصل کر لے گا, اور بین العظما میزائلوں کے ذریعے ساری دنیا کے امن کے لیے ایک چیلنج بن جائے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دنیا کو بھارتی استبداد سے بے خبر رکھا گیا ہے, تو یہ مفروضہ غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان بہت عرصے سے شاید 60 سے مختلف بین الاقوامی فورمز پر بھارت کے خطرناک عزائم اور تیاریوں کا وویلا کرتا آ رہا ہے, اور پاکستان کے خدشات سچ بھی ثابت ہوئے جب بھارت نے سن 74 میں ایٹمی دھماکہ بھی کر دیا. لیکن کسی کے کان پر جو نہیں رہیں گی, کیونکہ دنیا میں کمزور کی زبان کسی کی سمجھ میں نہیں آتی, اور بقول ماؤزے تنگ دنیا کی بہترین دلیل توپ کے منہ سے نکلتی ہے. امریکہ بہادر بھی اس وقت بھارت ہی کی دلیل کو مانے گا. ہمارے خوف اور بے بسی کا عالم یہ ہے کہ اپنے غیر ملک کی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ملکی سلامتی کو بھی داؤ پر لگا رکھا ہے. سن 87 میں جوہری اقتدار حاصل کرنے کے باوجود پاکستان نے دھماکہ نہیں کیا, نہ ہی کوئی بم بنایا ہے, جبکہ ساری دنیا کا پریس ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہماری حکومتوں نے گزشتہ کچھ سالوں سے امریکی سرکار دربار میں خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی پر پلنے والے لابنگ اداروں کی خدمات حاصل کی ہوئی ہیں, لیکن یوں دکھائی دیتا ہے کہ یہ سرکاری سانٹ جو ہر سال کروڑوں ڈالر ہڑپ کر جاتے ہیں, سوائے حکمرانوں کو امریکی سرکار دربار میں مقبول بنانے رکھنے اور کوئی کار خیر انجام نہیں دے رہے. یہی وجہ ہے کہ بھارت نے پرتھوی کے 15 تجربات کیے ہیں, اور امریکہ کی طرف سے سوائے زبانی جمع خرچ کے اور کچھ نہیں کیا گیا, جبکہ مرے کو مارے شامدار کے مزاق الٹا پاکستان پر الزام لگایا گیا کہ اس نے چین سے M11 میزائل حاصل کیے ہیں. جب ہم نے امریکہ بہادر کو منت سماجت کے بعد یقین دلایا کہ یہ پروپیگنڈا غلط ہے, تو بھارتی اور سہونی سلاکاروں نے اپنی چینی رنگ میگنیٹ کے حوالے سے حملہ کر دیا، اور پاکستان کو جو سامان حربی ضرب ملنا تھا جسے امریکی حکومتوں نے بین الاقوامی اصولوں اور ضوابط کے بالکل برعکس ضبط کیا ہوا تھا، اور حال ہی میں ہماری وزیر اعظم صاحبہ نے کامیاب سفارتی دورے کے بعد بحال کرنے کا مژدہ سنایا تھا۔